سورة الشعراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
سب جانتے ہیں کہ اشعرا شعرا یہ شاعر کی جمع ہے، شاعر کہتے ہیں پوئٹ کو. تو پوئٹس کے بارے میں بھی اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے وہ اس صورت میں بتایا گیا ہے. ساتھ یہ بھی کہ یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا وہ ایک چیلنجنگ دور تھا، کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ بہت خوبصورت زبان بولتے تھے، زبان آور تھے، بہترین سپیکر تھے، اور جب وہ بات کرتے تھے تو گھنٹوں بات کرتے جاتے تھے، اور گھنٹوں باتوں میں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اتنی وکیبلری تھی ان لوگوں کے پاس کہ جب وہ ایک لفظ اپنی سپیچ میں استعمال کرتے تو گھنٹوں جو گفتگو کرتے تھے اس میں دوبارہ وہ لفظ نہیں بولتے تھے، ان کے پاس اتنی زبردست وکیبلری تھی. پھر شاعری بھی بڑی زبردست کرتے تھے. عرب دور کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کے وقت ہی کچھ شعراء ایسے تھے جو پوری عرب ورلڈ میں مشہور تھے، اور انہیں فحول الشعراء کہا جاتا ہے. فحول الشعراء یعنی ایسے شاعر جن کا چناؤ ایک بہت بڑے اجتماع میں ہوا جہاں عرب ورلڈ کے شاعر موجود تھے، اور ان سب نے مل کر اس شاعر کو اپنے وقت کا عظیم ترین شاعر قرار دیا. تو وہ شاعر بھی جو ایک کے بعد دوسرے آتے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسا بھی ہے کہ اس میں ایک وہ شاعر بھی موجود تھا جس کو پچھلے سال ہی پوری عرب ورلڈ کا عظیم ترین شاعر قرار دیا گیا تھا، لبید ابن عامر. یہ لبید نام کا جو شاعر ہے، یہ اللہ نے جب اس کو ہدایت دی اور مسلمان ہوا، تو مسلمان ہونے کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ لبید اب تم شاعری کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے جب سے قرآن سنا ہے شاعری جواب دے گئی ہے، اب مجھے اپنا کلام بالکل معمولی سا نظر آتا ہے، فضول سا نظر آتا ہے، اس میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کی ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت با مقصد ہے. یہ ایسی شاعری تھی کہ وہ خود چھوڑ بیٹھا اس شاعری کو. تو قرآن مجید اس اعتبار سے بھی اس چیلنج کو قبول کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر تم یہ کہتے ہو کہ شاعری ہے، تو پھر ان تمام شعراء کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس جیسی شاعری ہی لکھ کے لے آؤ، بول کے دکھا دو. تو یہ خوبی تھی جس کی بنا پہ قرآن کے مقابل میں بڑے بڑے شاعر جو تھے وہ بھی خاموش ہو گئے. تو یہ شعراء کے نام سے جو صورت ہے اس میں تقریباً ایسی ہی آپ دیکھیے گا، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے، اور ہر جملے کا ایک وزن ہے، اور اینڈ میں جا کے بات وہ کسی بڑی عظیم چیز پہ ختم ہوتی ہے، اور پھر ہر جملے میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ بامقصد گفتگو ہے جس سے بڑے سبق ملتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کو کاٹ کاٹ کے ہم پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک حصہ ہے. یہ صرف اس لیے یہ حروف بولے گئے کہ انہی حروف سے ظاہر ہے قرآن مجید کی عبارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اور بنائی ہے اور اپنا کلام بنا کے ہمیں پیش کیا ہے. تو یہ حروف تو عرب حضرات بھی بولتے ہیں، تو وہ بھی حروف کو ملا جلا کے اس جیسا کلام تو بنا کے لائیں. یہ اصل میں چیلنج تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حروف جو ہیں شروع شروع میں بعض صورتوں کے رکھے ہیں. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ ایسا یونیک سا انداز اپنایا جائے کہ لوگ کہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، بس وہ توجہ مائل کی، اپنی طرف کھینچی، اور پھر اس کے بعد بات شروع کر دی. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں بڑی واضح کتاب کی، یعنی کتاب بھی واضح ہے اور اس واضح کتاب کی آیات ہیں، اور ایک ایک آیت میں بڑی وضاحت ہے. کس قسم کی وضاحت ہے وہ دیکھ لیجئے گا آگے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ اللہ کے رسول آپ ہلاک کر ڈالیں گے اپنے آپ کو اس لیے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ ہے بخا، کہتے ہیں بخا یبخاؤ، اپنے آپ کو گھول گھول کے اندر سے مار دینا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے مخالفین کے لیے اپنے دل میں اتنا درد اور ہمدردی رکھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے، اگر یہ مر گئے تو دوزخ میں جائیں گے۔ یہ دکھ ہوتا تھا، یہ دکھ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھول جاتے تھے آپ۔ اصل دکھ آپ کو یہی تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو پا رہے، یہ مر جائیں گے اسی طرح اور پھر دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس دکھ کا اظہار اللہ تعالیٰ نے یوں کیا، اللہ کے رسول لگتا ایسے ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے صرف اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ہم آسمان سے ایک آیت ان پر نازل کر دیں کہ ان کی گردنیں اس کے لیے جھکنے والی بن جائیں۔ ہم چاہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی علامت ہم نازل کر دیں کہ جس کو دیکھ کے یہ خوف زدہ بھی ہوں اور ان کی گردنیں جھک جائیں۔ زبردستی ہوگا یہ کام، لیکن ہم زبردستی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں چوائس ہے کہ آپ چاہیں تو اس راہ کو اپنا لیں جو جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے، اللہ کا رسول بلا رہا ہے، چاہیں تو اپنی مرضی سے دوسری راہ اختیار کر لیں، ورنہ ہم زبردستی کریں تو ان سب کی گردنیں ایسی جھکا دیں اس نشانی کو اتار کے کہ کوئی آپ کا مخالف نہ ہو۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آتی کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، مگر ہوتا یہی ہے کہ وہ اس نئی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی ہر آیت جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر دو، چار، آدھی کوئی بھی آیت نازل ہوتی، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی تھی۔ ایک نصیحت کی ہے، پھر اس کے بعد دوسری آ گئی، یہ محدث ہے، نئی نصیحت۔ جب بھی کوئی نصیحت ان کے پاس آتی تو یہ کیا کرتے تھے، فوراً منہ موڑ لیتے تھے، ہم نہیں مانتے اس کو، بس اعراض۔ اعراض کا مطلب یہی ہے کہ یعنی کوئی بات کر رہا ہے نا تو انسان یہ منہ موڑ لے، میں گویا کہ سننا نہیں چاہتا۔ فقط کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، انہوں نے اس نصیحت کو جھٹلا دیا ہے تو عنقریب آئے گا ان کے پاس، ان کے عنقریب آئیں گی ان کے پاس ایسی خبریں جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کوئی بات نہیں، اڑائیں مذاق، یہ مذاق یہی ہوتا تھا نا، یہ نصیحتیں آتی جس میں یہ بات ہوتی مان لو، اللہ ناراض ہوتا ہے نہ ماننے سے اور پھر سزا دیتا ہے، تو وہ کہتے کب آئے گی سزا، آپ تو ہر موقع پہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، کب آئے گی یہ سزا۔ تو یہ ان کا استہزاء ہوتا تھا، بجائے اس کے کہ مان لیتے مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ خبریں ابھی آئیں گی ان کو۔ اولم یرو، کیا بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے، الی الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے کتنی اگائیں اس زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں۔ کریم کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں جو انسان کے لیے مفید بھی ہیں اور انسان ان کو اپنی غذا بھی بنا سکتا ہے، یہ پھل ہیں، پودے ہیں، اور پھر اسی طرح سبزیاں ہیں، کیا کچھ ہے جو انسان اگر ان کو دیکھے تو حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کس طرح یہ اگاتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی پہچان کی، سب سے بڑی نشانی ہے، وہ نشانی یہی ہے کہ سوچا جائے کہ آخر زمین کو کون یہ طاقت اور ہمت دیتا ہے کہ اس کے اندر ایک دانہ جائے اور بالکل وہ کور ہو، اس کے اوپر ڈھیروں مٹی پڑی ہو، دانہ بالکل کمزور سا ہو، تو پھر اس کے بعد اسی دانے کو کوئی پھاڑے اور وہ زمین کو پھاڑ کے اپنی کونپل نکال کے آہستہ آہستہ لمبا بڑا ہو جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالی کی قرآن مجید کی اس تعلیم کو تو نہیں مانتے، اس نصیحت کو نہیں مانتے کہ بھلے لوگوں تم نے مرنا ہے، مر کے مٹی مٹی ہو جانا ہے، پھر اللہ تعالی نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ وہ کہتے یہ کیسے ممکن ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ دیکھو، تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے، ایک پودا نہیں ہے، کئی پودے ہیں جن کو دیکھ کے تم سبق حاصل کر سکتے اور مان سکتے ہو کہ واقعی اللہ کی ذات یہ کام اگر پودوں کے ساتھ کر سکتی ہے تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک عظیم نشانی ہے مگر ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. دیکھا جائے تو انسان کو اللہ نے جو غور و خوض کے لیے دل اور دماغ دیا ہے، اس دماغ سے وہ کام لے تو ایک معمولی سی چیز بھی انسان کو بہت بڑا سبق دے سکتی ہے، مگر کوئی سوچنے والا ہو نا، غور و فکر کرنے والا ہو نا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، اس وجہ سے اکثریت ان کی مومن بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہو رہا ہے صحیح. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب وہی ہے جو انتہائی نہایت غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. غالب کا مطلب یہ کہ وہ غلبہ پا سکتا ہے، غلبہ پا کے اپنے دشمنوں کو، اپنے نافرمانوں کو سزا دے سکتا ہے، مگر اس کا یہ دستور نہیں ہے کہ سزا فوراً دے. اس کا دستور ابھی دنیا میں رحمت کا ہے کہ اس نے رحمت سب کو دینی ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو بھی، اس کے آگے رونے والوں کو بھی اور اس کو گالیاں دینے والوں کو بھی. اس نے سب کو اپنی رحمت دینی ہے. یہ ہے وہ رب. اب مثالیں دیکھیے کس طرح اللہ کا غلبہ ہوتا ہے اور کس طرح اللہ رحمت کرتا ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور اللہ کے رسول جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ جاؤ تم ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون کے پاس، کیوں نہیں وہ ڈرتے؟ بڑی نافرمان قوم تھی، ظالم انسان تھا. فرعون اپنے آپ کو یہ کہا کرتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی معبود دنیا میں نہیں ہے. ما لکم من الہ غیری، بنو اسرائیلیو تم اور فرعونیو تم سن لو، تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی ہوں. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ ظلم تھا اس کا، اور بطور خاص بنو اسرائیل پر وہ بڑا ظلم کرتا تھا. ظالم قومیں ہمیشہ جو کمزور ہوتے ہیں ان پر نظر رکھ کے ان کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں، اور پھر اس غلامی کی زندگی میں ہی کوئی بھی سر اٹھانا چاہے تو اس کو باغی قرار دے کے عبرت ناک سزائیں دیتے ہیں. یہ ماضی میں بھی ہوتا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. تو یہ ظالم قوم تھی، نہ صرف فرعون تھا بلکہ فرعون کی جو قوم تھی وہ بھی تھے قبطی جو تھے. سب اپنے آپ کو بڑی شاہ سمجھتے تھے، ہم ہیں حکومت والے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہم طاقتور لوگ ہیں، کوئی پتا ہماری اجازت کے بغیر زمین پہ نہیں گر سکتا اور نہ ہی کوئی چڑیا پر مار سکتی ہے اس علاقے میں. اور بنو اسرائیل بچارے وہ ان کے غلام بن گئے، 400 سال سے اس نے ان کو غلام بنا رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ چلو فرعون کے پاس. اور یہ موسیٰ مدین سے واپس اپنی بیوی بچوں کو لا رہے ہیں کہ میں جاؤں اب اپنے مصر میں، تو راستے میں ہی یہ واقعہ ہوا. طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، وہیں وحی نازل کی، رسول بنایا، اور پھر اس کے بعد یہ ذمہ داریت لگا دی کہ جاؤ فرعون کے پاس جانا ہے اور ان کو بتاؤ. اللہ تتقون، کیا تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں ہو یا بچتے نہیں ہے وہ؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اس لیے کہ میرا ماضی ان کے سامنے ہے. وہ کہیں گے تم نے ہمارے بندے کو مارا، اور پھر دوسری بات یہ کہ تم ہمارے ہاں پلے بڑے، تم غلام تھے، ہم نے شاہی تربیت تمہاری کی، تمہیں کھلایا پلایا بڑا کیا، تم 10 سال اور ایک روایت میں آتا ہے 30 سال ہمارے گھر میں رہے، تو اب تم قاتل بھی ہو اور اب تم کہتے ہو میں نبی ہوں، تو اس وجہ سے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور دوسری طرف میرا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے، ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان جو ہے وہ صحیح طرح چل نہیں سکے گی. فارسل الی ہارون، تو آپ وہی کر کے ہارون کی طرف بھی بھیجئے کہ اس کو بھی رسول بنا لیجئے، نبی بنا دیجئے. اپنی مجبوری بتا دی، مجھے ڈر لگتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی ڈر لگتا ہے، انسان ہوتے ہیں، ایک خوف ہوتا ہے کہ بھئی میں پہلے کیا جو کر چکا ہوں، خدا نہ خواستہ میں پکڑا نہ جاؤں، مجھے سزا نہ ملے. تو اس لیے اپنے اس خوف کا اظہار انہیں رب کی جناب میں کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا وَيَزِيقُ الصَّدْرِ، آپ اتنی ذمہ داری مجھ پہ لگا رہے ہیں، عائد کر رہے ہیں، میں چلا گیا اگر فرعون کے پاس
تو وہاں اس کا سوچ کے ہی میرا دل تنگ ہونے لگ گیا جو زیادتی کرے گا، اور دوسری طرف پھر میری زبان جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا روب دبدبا، اس کا ظلم اور اس کا سلوک اس کو دیکھ کے میں جب بولوں تو ہو سکتا ہے میری زبان لڑکھڑائے۔ تو اس لیے ضرور میرا کوئی ساتھ ہونا چاہیے، اور میرا بھائی ہے، آپ میرے بھائی کو رسول بنا دیجئے، وہی بھیجئے جبریل علیہ السلام کو بھیج کے تاکہ وہ بھی نبی بن جائیں اور پھر ہم دونوں جائیں اس کے پاس۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے، جرم ہے، میں نے ان کے بندے کو مارا تھا، ان کے اپنا بنو اسرائیلی اور ان کا قبطی، یہ دونوں کہیں لڑ رہے تھے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب پیدل گزرے تو ان کے بنو اسرائیل نے ان سے مدد مانگی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بات سنی، تو بات سنتے ہی دوسرے کو ایسا ڈرانے کے لیے گھونسا مارا، وہ اتفاق سے گھونسا لگا، وہ بیچارہ فوت ہو گیا وہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اوہ اللہ، یہ کیا ہو گیا، میری تو نیت ہی نہیں تھی مارنے کی، اب کیا ہوگا؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم خاموشی سے نکل گئے، تو اس لیے بات ذرا دب گئی۔ دوسرا دن ہوا، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایسے باہر نکلے تو دیکھا وہی ان کی اپنی قوم کا بندہ پھر کسی سے لڑ رہا ہے، اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، تو یہ آگے بڑھے اور اس نے یہ سمجھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے میری طرف ہاتھ بڑھانا ہے، کل بھی میں نے ان سے مدد مانگی تھی تو آج یہ سمجھ جائیں گے کہ میں ہی فسادی ہوں تو مجھے ماریں گے۔ تو جو ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ابھی اس کی طرف کچھ نہیں ہاتھ اٹھایا، تو اس نے شور مچا دیا، کیا تم مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے ایک بندے کو قتل کیا تھا؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ شریر انسان ہے، اس کی بات سے فتنہ اٹھے گا۔ وہ اسی گھبراہٹ کے عالم میں تھے کہ ایک بندہ جو قوم فرعون کا تھا وہی آیا ان کے پاس، کہنے لگا کہ موسیٰ تمہارے خلاف وہاں پہ فرعون کے دربار میں، فرعون کی کیبنٹ جو ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، تو اس لیے میں تمہیں یہ خارخانہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، مدین چلے گئے۔ اب یہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اللہ ان کا مجھ پر ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ قالا، اللہ نے فرمایا، کلا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اصل ذمہ داری سنیے، فذهبا، آپ دونوں بھائی جائیے، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو لے کر، انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو گفتگو ہوگی آپ کی اور فرعون کے درمیان ہم خود سننے والے ہوں گے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ فاتیا فرعون، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، تو دونوں جا کے اس سے کہو، انا رسول رب العالمین، سنو ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ رب العالمین کا لفظ استعمال کیا کہ وہ جہاں وہ ہستی جو ساری کائنات کو پال رہا ہے، اس کی طرف سے ہم رسول ہیں، خود بخود بن کے نہیں آئے، کہ جھوٹ نہیں بول رہے، ایک حقیقت ہے جو تمہیں بتا رہے ہیں، اور کہنا یہ چاہتے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تم نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، میں آیا ہوں صرف یہ مطالبہ کرنے کہ یہاں بنو اسرائیل جتنے بھی ہیں ان کو تم آزاد کر دو تاکہ میں ان کو لے کے یہاں سے نکل جاؤں، مصر سے نکل جاؤں۔ قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، کیا ہم نے تمہیں اپنے اندر تربیت نہیں دی، پالا پوسا نہیں جب تم چھوٹے بچے تھے؟ ولبست فینا من عمرک سنین، اور اپنی عمر کے کئی سال تم ہمارے اندر رہے، یاد ہے تمہیں اپنا بچپن؟ وفعلت فعلتک التی فعلتا، اور تم نے اپنا کام جو کرنا تھا وہ بھی کیا، وانت من الکافرین، اب تم ناشکروں میں سے بن رہے ہو، ماضی بھول گئے ہو، ان احسانات کو بھول گئے ہو، اب جا کے یہ کہتے ہو کہ میں نبی ہوں؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں نے وہ کام کیا تھا مگر اس وقت کیا تھا جب میں بھٹکا ہوا انسان تھا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو میں اعتراف کرتا ہوں۔ ففررت منکم لما خفتکم، تو میں تم سے اس وقت بھاگ گیا جب مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ تم مجھے اس کے بدلے میں قتل کرو گے۔ فوہب لی ربی حکما، تو میں وہاں جب پہنچا تو اب میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا ہے، اور وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں سے بنایا ہے. ٹھیک ہے، ماضی تھا ایسا لیکن اب میں یہ ہوں. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور ہاں یہ جو احسان تو جتلا رہا ہے مجھ پر کہ میں تمہارے پاس رہا ہوں، اس کے بدلے میں کیا یہ درست ہے کہ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا، یعنی انہی میں سے ایک بندے کو تم نے اپنے پاس رکھا اور باقیوں کو غلام بنا لیا، یہ کون سا احسان ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے اب بات کا رخ بدلا، کہنے لگا اچھا تم رب العالمین کی بات کرتے، وہ ہے کیا، وہ کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. اب یہ باتیں فرعون کو کہاں اچھی لگتی تھی، وہ تو صرف مصر جیسے چھوٹے سے علاقے میں ایک حکومت کر رہا تھا اور وہ سمجھتا تھا میں رب ہوں، اور ان کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ فرمائے آسمان کا زمین کا، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے کا رب ہے، تم اپنے آپ کو بھی دیکھو. قال لمن حوله ولا تستمعون، جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے حواری، دوست، احباب، وزیر، مشیر، سب ان کو کہتا ہے کیا تم سنتے نہیں ہو، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، میری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے اور مجھے ایسے خدا سے تعارف کرا رہا ہے، اور تمہیں بھی، کہ جس طرح تمہارا دماغ خراب ہو. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، فرمانے لگے وہ تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی وہ رب تھا. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بنا کے بھیجا گیا ہے یہ پاگل ہے، پاگل پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ جو کہتا رہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا تعارف کراتے رہے اپنی ذات کے بارے میں، جو اس کے لفظ تھے کہ پاگل ہے ان کو بھی محسوس نہیں کیا، جو غرض تھی وہ پوری کرنا تھی. پھر وہ بولے موسیٰ علیہ السلام وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. فرعون نے تو اپنی خدائی ڈوبتی دیکھی نا، کہ تو غرق ہو رہی ہے، اس کو تو گردن سے پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام نے جھکا دیا ہے، اب اس کے اندر سانس ہی نہیں رہی. تو قال لئن اتخذت الہا غیری، بولا اگر موسیٰ تم نے میرے علاوہ کسی کو خدا مان لیا تو لا اجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا. قال ولو جئتک بشیء مبین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی شے ایسی بھی لاؤں جو بالکل واضح ہو، جو دلیل ہو اس بات کی کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں. قال فأت به ان كنت من الصادقین، بولا ٹھیک ہے لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو. فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو اس کے آگے یوں پھینک دیا، یوں ہی پھینکا تو فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ ایک بڑا واضح سا اژدہا بن گیا، ثعبان بڑا اژدہا. دیکھا اس نے اپنی آنکھوں سے، سارے درباریوں نے دیکھا، بڑی عجیب کیفیت تھی. پھر ونزع يده، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈال کے یوں واپس نکالا تو فإذا هي بيضاء للناظرين، دیکھنے والوں کے لیے وہ بلب کی طرح چمک رہا تھا، چاند کی طرح. اب یہ بہت بڑی نشانی تھی کہ واقعی یہ کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، ایک تو علامت یہی ہے جو کہتے ہیں میں رسول ہوں، اس کو ہم چیلنج کیسے کریں. قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم، اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے ان وڈیروں سے اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو لساحر علیم، بڑا ماہر جادوگر ہے. دیکھیے کیا لاٹھی پھینکی، اس کو سانپ بنا دیا، ہاتھ جیب میں ڈالا نکالا تو بلب کی طرح چمک رہا ہے، بڑا زبردست جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے تمہیں اس جادو کے ذریعے سے تمہاری زمین سے نکال باہر کرے. فماذا تأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، کیا تم رائے دیتے ہو، بڑے ہو نا، وڈیرے ہو، نکالو مجھ سے کوئی بات، اس کے بارے میں کیا فیصلہ چاہتے ہو. قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، تو ان سب نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو ذرا آپ مہلت دے دیجئے اور دوسری طرف شہروں میں اکٹھے کرنے والوں کو بھی بھیج دیجئے. کن کو اکٹھا کریں؟ یا تو کبھی کل ساحر علیم، جو تیرے پاس ہر بڑے سے بڑے ماہر جادوگر کو لے آئے، اس کا مقابلہ کروا لے. رائے بڑی اچھی لگی فرعون کو، یہ تو بہت زبردست بات ہے، یہ جادوگر ہے تو ہم اس کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لاتے ہیں. اور یہ جو رب العالمین کی بات کرتا ہے تاکہ اس رٹ کو ہم کاٹ دیں، شکست دے سکیں. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن تمام جادوگر اکٹھے کر لیے گئے. وقیل للناس، اور لوگوں میں بھی اناؤنس کر دیا گیا، هل انتم مجتمعون، لوگو کیا اس دن تم اس اجتماع میں آؤ گے؟ مراد یہ کہ فلاں دن یہ مقابلہ ہو رہا ہے، تمام پبلک کو، عوام الناس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ اس مقابلے میں حاضر ہوں. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم جادوگروں کا اتباع کریں اگر ہوں وہی غالب. اگر وہ ہمارے جادوگر غالب آ جائیں تو پھر جادوگروں کا ہم اتباع کریں گے. لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام غالب آ جائیں تو ہم ان کا اتباع کریں گے. شر کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، لیکن شر کی قربانی دے کے خیر کی طرف آنا، وہ خوش نصیبوں کا بس کام ہوتا ہے، ہر ایک کا نہیں ہوتا. پھر فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے اور فرعون سے ملاقات ہوئی اور میدان سج گیا، فرعون بھی موجود ہے، جادوگر لائے گئے، فرعون سے ملاقات ہوئی، تو جادوگروں نے کہا، حضرت ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، کیا ہمیں کوئی اچھا انعام ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ قال نعم، اس نے کہا انعام بالکل وہ ملے گا، بلکہ وَإِنَّكُمْ اِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ تم تو میرے مقرب بن جاؤ گے، تمہیں میں ایوارڈ دوں گا، سوینئرز دوں گا، اور بہت کچھ دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تم میرے مشیر مقرب بن جاؤ گے، ہر وقت میرے دائیں بائیں رہو گے، وزرا نہیں رہیں گے میرے، تم رہو گے،